عجیب و غریب یہ دعا ہے کہ اللہ مجھے رمضان شریف بھی سلامت رکھی. اگر رمضان شریف آئے اور ہم ہی نہ دنیا میں رہے تو ہمیں پھر کیا فائدہ رمضان شریف آنے کا. ایک تو یہ, اور رمضان شریف کو ہمارے لیے سلامت رکھی کہ ہم بھی سلامت رہیں, رمضان شریف بھی نصیب ہو, ہم سلامت رہیں اور رمضان شریف ہمیں نصیب بھی نہ ہو. کہ مہینوں تو آیا لیکن ہم نے اس میں روزے نہیں رکھے, تراویح نہ پڑھی, تلاوتیں نہ کی, دعائیں نہ کی, گناہوں کو نہ چھوڑا. تو ہزاروں لاکھوں انسان دنیا میں آباد ہیں جن کو یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کب رمضان شریف آیا, کب رمضان شریف چلا گیا. ان کے لیے رمضان شریف کا مہینہ ایسے جیسے شوال کا مہینہ, تو ان کے لیے رمضان شریف نافع اور مفید نہ ہوا. تو سلامت رہنے کا مطلب یہ کہ ہمارے حق میں رمضان شریف آئے تو ہمارے حق میں نافع اور مفید بن کر کے آئے, اس کے آنے پر ہم اسے قدر کریں اور اس کے اندر جو اعمال صالحہ کرنے چاہیے اور جن گناہوں سے بچنے کا بہت ہی اہتمام ہونا چاہیے اس کی توفیق ہو تو رمضان ہمارے سلامت. اور پھر یہ سب کچھ بھی ہو لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہ ہو سب بھی کوئی حاصل نہیں. فرض ادا ہو جائے گا, نمازیں ادا ہو جائیں گی لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل نہیں ہوئی تو پھر کچھ بھی حاصل نہ ہو. یہ تیسرا جملہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا مسلم ہونے متقبلہ کہ اللہ رمضان شریف کو میری مقبول بنا کر سلامت رکھے, پھر رمضان شریف نصیب ہوں, میں بھی صحت مند تندرست توانا زندہ ہوں اور رمضان شریف میں مجھے نیک اعمال کی توفیق بھی ہو اور پھر یہ آپ کی بارگاہ میں مقبول ہو. مقبول ہو گیا تو بس تمہارا. ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آیا, کہ سارا دار و مدار اللہ تعالی کی قبولیت میں, اگر تھوڑا سا بھی عمل ان کے بارگاہ میں قبول ہو گیا تو بیڑا پار, وہ قبول نہ ہوا تو ساری محنت رائے گا. اس سلسلے میں ہے یہ بات. تو حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اللہ قیامت کے دن جس ترازو کے اندر بندوں کے اعمال تولے جائیں گے مجھے اس کا پلڑا دکھا دیجیے. ترازو کے دو پلڑے ہوتے ہیں نا, ایک میں بٹا رکھتے ہیں, ایک کے اندر چیز رکھتے ہیں اور پھر تولتے ہیں. تو انہوں نے درخواست کی کہ یا اللہ مجھے میزان عمل جو قیامت کے دن قائم کی جائے گی اور اس کے اندر اعمال صالحہ اور اعمال سیئہ تولے جائیں گے اس کا مجھے ایک پلڑا دکھا دیجیے. اللہ پاک نے دعا قبول فرما لی اور ان کو اس میزان کا ایک پلڑا دکھلایا. وہ پلڑا اتنا بڑا تھا, اتنا بڑا تھا, اتنا بڑا تھا کہ مشرق سے لے کر مغرب تک کا یہ سارا کا سارا علاقہ, یعنی ساری دنیا بھی اس کے اندر رکھو تو سما جائے. اتنی بڑا پلڑا. تو داؤد علیہ السلام نے جب وہ دیکھا تو دیکھ کر کے بے ہوش ہو گئے. آپ اس کو برداشت نہ کر سکے, اس کی لمبائی چوڑائی کو, اس کی اہمیت کو, اس کی بڑائی کو. جب ہوش میں آئے تو اللہ تعالیٰ سے یاد کیا, پروردگار اتنی بڑی ترازو ہے کہ جس کا پلڑا اتنا وسیع و عریض ہے کہ مشرق و مغرب, شمال اور جنوب, زمین تا آسمان یہ سب کچھ اس کے اندر آ جائے اور پھر بھی وہ نہ بھرے, اس لیے کس کے عمل سے بھرے گی؟ پھر کس کے عمل سے یہ ترازو بھرے گا؟ ہماری تو کوئی حیثیت نہیں ہے, ہمارے اعمال کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں ہے, اتنے اعمال ہو ہی نہیں سکتے. ہمارے اعمال تو ایسے ہیں کہ دنیا کا ایک کونا بھی نہیں بھر سکتا. تو اس ترازو کو جتنا آپ نے وسیع بنایا ہے اس کا وہ کیسے بھرے گی ہمارے اعمال, اور جب نہیں بھرے گی تو ہماری بخشش کیسے ہوگی؟ اللہ جل شانہ نے داؤد علیہ السلام سے فرمایا, اے داؤد اگر میں اپنے بندے کا کوئی عمل چھوارے کے برابر بھی قبول کر لوں تو اسی سے کے ثواب سے اس کو بھر دیتا ہوں. ہے اسی کے شوشوارے کے ثواب سے میں پورا میزان عمل اس کا ثواب سے بھر دیتا ہوں. اس لیے آپ نے مسلم ہونی متقبل کہ پروردگار رمضان شریف نصیب تو ہوں مگر مقبول بھی ہوں, روزہ بھی قبول ہو, تراوی بھی قبول ہو, تلاوت بھی قبول ہو, دعائیں بھی قبول ہوں, ذکر بھی قبول ہو, گناہوں سے بچنا بھی قبول ہو, جس کو اخلاص بھی نصیب ہو, بر و تقویٰ بھی حاصل ہو اور پورا مہینہ یا اللہ کسی تقوی کے دولت کے ساتھ نصیب ہو, تو پھر تو ایک ہی عمل انشاءاللہ انسان کے بیڑا پار ہونے کے لیے کافی, ورنہ ہزاروں نیکیاں ہونے کے باوجود بھی وہ بے قیمت. اس لیے ضروری ہے کہ ہم یہ دعا دل و جان سے مانگیں اور اس طرح مانگیں کہ جیسے کہ ہماری سب سے بڑی خواہش یہی ہے, یا اللہ رمضان شریف نصیب ہو جائے, یا اللہ رمضان شریف نصیب ہو جائے, یا اللہ رمضان شریف میں نیک اعمال کی توفیق ہو جائے, یا اللہ رمضان شریف کے اندر گناہوں سے بچنے کی توفیق ہو جائے, یا اللہ پھر یہ سب آپ کے بارگاہ میں قبول ہو جائے. اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ رمضان شریف کا مہینہ جو ہے وہ کیسے ہم اس کو مقبول بنا سکتے ہیں. اور مقبول بنانے کا طریقہ بتانے سے پہلے میں تھوڑی سی اس مہینے کی عظمت بتلاؤں, چاہے قدر ہو کہ یہ مہینہ ہے کیسا برکتوں اور رحمتوں اور فضیلتوں والا. وہ باتیں پہلے سے بھی معلوم ہوں گی ان شاء اللہ تعالیٰ, کیونکہ ہر سال ہی یہ باتیں ہر جگہ بیان ہوتی ہیں اللہ ماشاء اللہ, لیکن تکرار نفع سے خالی نہیں, بار بار ان باتوں کا دوبارہ اعادہ کریں گے تو تازہ ہو جائیں گی, جب تازہ ہو جائیں گے تو قدر ہو جائے گی ان شاء اللہ تعالیٰ, ورنہ انسان تو کل کی بات بھول جاتا ہے, سال بھر کی بات تو پھر بہت پرانی بات ہو جاتی ہے. اور فضیلت بتلانے سے یہ بھی آپ کو اندازہ ہو کس طرح آپ نے رمضان شریف کی عظمت اور بڑائی دلوں کے اندر بٹھائی. دو دعائیں تو میں نے پہلی بتا دی, رجب کے مہینے میں دعا فرما دیں, دوسری دعا شعبان کے آخر میں آپ دعا فرما دیں, اس سے معلوم ہوا کہ آپ بہت ہی زیادہ اس کی اہمیت اور عظمت ذہن میں بٹھانا چاہتے ہیں تاکہ لوگ اس مہینے کی قدر کریں, اس کا اکرام کریں اور اس کے اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں. پھر جب رمضان شریف بالکل قریب آ جاتا تو متعدد حدیثوں میں, کسی حدیث میں کہ چاند نظر آنے سے پہلے آپ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا, بعض روایت میں ہے کہ آپ نے رمضان شریف کے قریب یہ بعض ارشاد فرمایا, اور کسی میں ہے کہ رمضان شریف کے شروع میں آپ نے یہ ہدایت ارشاد فرمائی اور رمضان شریف کے فضائل بیان فرمائے. اس سے بھی آپ اندازہ کریں کس قدر آپ اہتمام کے ساتھ بتلا رہے ہیں کہ رمضان شریف کا مہینہ کس قدر معظم اور مکرم مہینہ ہے, جس کی قدر کرنی چاہیے اور خوب اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. بعض روایتوں میں یہ بھی ہے جیسے کہ آپ انشاءاللہ فضائل میں پڑھیں گے کہ اللہ پاک نے سال میں 12 مہینے بنائے, 11 مہینے ہمارے دنیا کمانے کے لیے رکھے ہیں, 1 مہینہ ہماری آخرت بنانے کے لیے بطور خاص رکھا ہے. اس سے آپ اندازہ کریں کس طرح کی یہ مہینہ جو دنیا کمانے کا اصلا نہیں ہے, اگرچہ جائز ہے دنیا کمانا اس مہینے کے اندر, اصلا یہ آخرت کمانے کا مہینہ ہے, لہذا اس کی طرف ہمیں ہمدن متوجہ ہونے کی ضرورت ہے تاکہ اس کا کوئی لمحہ ہمارا ضائع نہ ہونے کا. چنانچہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مشہور حدیث ہے جس کا میں خلاصہ اس وقت عرض کرنا چاہتا ہوں, جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں, ایک عظیم الشان مہینے نے تم پر اپنا سایہ ڈالا ہے, یعنی وہ تمہارے قریب آ گیا ہے, اور جب کوئی چیز قریب آتی ہے تو پہلے سایہ آتا ہے پھر چیز آتی ہے, لہذا جب شعبان کا مہینہ ختم ہونے لگے تو سمجھو رمضان کا سایہ پڑنا شروع ہو گیا ہے, اور قریب جیسے ہی چاند نظر آئے گا ماہ رمضان شروع ہو جائے. تو ایک عظیم شان مہینے نے تمہارے اوپر اپنا سایہ ڈالا ہے, وہ ایسا عظیم شان مہینہ ہے جس میں ایک رات ایسی ہے کہ جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے, یہ آپ نے فرمایا. میں سب سے پہلے یہی بیان فرما دی, اس مہینے میں ایک ہی رات ایسی ہے کہ اس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے, اور 1000 مہینوں کا مطلب یہ کہ اس کی عبادت 30,000 راتوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے. 30,000 راتیں کسی دن, اور 1000 مہینوں کے سال بنتے ہیں 84 سال 4 مہینے, 84 سال 4 مہینے. اگر ہر سال آدمی کو شب قدر نصیب ہوتی رہے تو جناب ہزاروں سال کی عبادت کا ثواب وہ انسان کما سکتا ہے. ہزاروں سال عمر تو تھوڑی سی ہے, تو ثواب اتنا اللہ پاک نے رکھا ہے کہ ایک ہی رات میں 84 سال کی عبادت کا ثواب بخش دیتے ہیں اور عطا فرما دیتے ہیں. کتنی مہربانی ہے, کتنا ان کا فضل و کرم ہے. اور فرمایا کہ یہ مہینہ صبر کا ہے. صبر کا مطلب یہ کہ اس پورے مہینے میں رات دن طبیعت کے خلاف بہت ساری باتیں پیش آئیں گی, گھر میں ہی پیش آئیں گی, بیوی کے ساتھ بھی, شوہر کے ساتھ بھی, بچوں کے ساتھ بھی, بچوں کے ساتھ بھی, بہن بھائیوں کے ساتھ بھی, پڑوسیوں کے ساتھ بھی, اور گھر سے باہر اہل تعلقات کے ساتھ بھی, اور عزیز اقارب کے ساتھ بھی, ملازمین اور ماتحتوں کے ساتھ بھی, اور جن کے ماتے سے ملازم ہیں ان کے ساتھ بھی. ہر جگہ تربیت کے خلاف باتیں پیش آئیں گی. جس کی بنیادی وجہ دو ہوں گے, ایک روزہ رکھنا اور ایک تراویح کے اندر اہتمام سے شریک ہونا. اس میں تھوڑی سی مشقت ہے, اس مشقت سے طبیعت پر اثر ہوگا, اس اثر کی وجہ سے معمولی معمولی بات پر طبیعت بگڑے گی اور چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ناگوار گزریں گی. پہلی فرما دیے صبر کا مہینہ, اور صبر کا بدلہ جنت, اور صبر کا بدلہ جنت. ان اللہ تعالیٰ کے یہاں صبر کا بدلہ جنت کے سوا کچھ بھی. لہذا جب جنت ہی زندگی کا مقصود اصلی ہے تو پھر صبر کرنا کیا مشکل کام ہے بھائی؟ کی کڑوی گولی نکل سہیا کر لو کہ بھائی صبر رمضان شریف کے مہینے میں بس مجھے صبر ہی صبر کرنا ہے, اور تحمل ہی کو اختیار کرنا ہے. اور پہلے سے جب آدمی ذہن بنا لیتا ہے تو آدمی کے لیے ہر مشکل کام آسان. تو اچانک کسی آدمی کو پکڑ کے لے جائیں گے, وہ بھی تیرا آپریشن کرتے ہیں, تو آپریشن میں پہلے ہی مر جائے گا. وہ پہلے سے بتایا نہیں آپ نے اسے کیوں میرا آپریشن کر, نہیں بس اب آپریشن ہوگا تمہارا بس. تو کتنا وہ اپنے آپ کو بچائے گا, کیا کرے گا, کیا نہیں کرے گا, بس چلے گا تو جناب لڑے گا, مرے گا, بھاگے گا, لیکن کسی نہ کسی طریقے سے وہ آپریشن سے بچے گا. اور آپریشن تھیٹر میں لے جائیں گے تو وہاں پہ مچھلی کی طرح تڑپے گا وہ, کیوں آپ نے پہلے سے اس کا ذہن نہیں بنایا. اور عام آپریشن جو ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے رپورٹیں ہوتی ہیں, ٹیسٹ ہوتا ہے, پھر ٹیسٹ دے کر کے ڈاکٹر اس کو بتلاتا ہے, پھر کہتا ہے بھائی دواؤں سے کام نہیں چلے گا, اب تو آپریشن ہوگا, تو خوشی خوشی جاتا ہے. نہیں جاتا, آپریشن کی رپورٹ بھی لے کے جاتا ہے, اس پہ سائن بھی کرتا ہے, پیسے بھی جمع کراتا ہے, اور بھی کہتا ہے اگر مر گیا تو ڈاکٹر صاحب بری لو بھائی, وہ اب تو کوئی ڈر نہیں لگ رہا, اپنے پیروں سے جا رہا ہے. کتنا فرق ہو گیا دیکھو. اس لیے آپ نے فرما دیا کہ یہ مہینہ سارا اول تا آخر صبر ہی صبر کا ہے. یہ لہٰذا کوئی اس میں غصہ نہیں کرے, کوئی اس میں چراغ پانا ہو, کوئی کسی سے لڑے نہیں, کوئی جھگڑا نہیں کرے, صبر و تحمل کا نشان بن جائے بس. اور ابھی سے دعا کرے کہ اے اللہ اپنے کرم اور اپنے فضل سے مجھ کو حلم عطا فرما. اللہم آئنا بالعلم وزیننا بالحلم واکرمنا بالتقوى وجملنا بالعافیہ. یہ دعا بھی یاد کر لیں. یہ ایسی جامع ترین دعا ہے کہ واللہ اس سے زیادہ جامع دعا شاید کوئی ہوتا. اس دعا کو اس کے معنی اے اللہ علم نافع حاصل کرنے میں میری مدد فرما, مجھے علم نافع حاصل ہو جائے. یا اللہ علم نافع حاصل ہو رہے ہیں میری مدد فرما. مزیننا بالحلم, یا اللہ ہمیں زینت عطا فرما اور خوبصورتی مزین فرما حلم و بردباری سے. اور واکرمنا بالتقوى, یا اللہ ہمیں عزت عطا فرما دیجیے تقوی دے کر, تقوی کی بدولت یا اللہ ہمیں مکرم اور محترم اور اپنی بارگاہ اقدس کے اندر ہم کو عزیز بنا دیجیے. وجن ملنا بلا عافیہ, اور ہم کو حسین و جمیل بنا دیجیے عافیت دے کر. ہم اندازہ کرو کیسی جامع ترین دعا ہے. کیا ارشاد فرمایا سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کون مانگ سکتا ہے ایسی دعا. اور دعا مانگنے میں اللہ پاک نے 100% یہ تاثیر رکھی کہ جو بندہ دل سے مانگتا ہے دیتے ضرور ہے, معلوم نہیں پڑتا. تو جب ہم ان سے مانگیں گے یا اللہ تحمل عطا فرما دے، بردباری عطا فرما دے، یا اللہ صبر کی توفیق عطا فرما دے، تو ان کی طرح آسان ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور جب پہلے سے ذہن بنا ہوگا، پھر جب غصے کا موقع آئے گا اور لڑائی کی کوئی بات ہوگی، تو بس ہوشیار ہونا ضروری ہوگا، اور ہوشیار ہو کر کے بس اپنے منہ کو تالا لگا لینا. آپ نے فرمایا یہ مہینہ صبر کا ہے، اور صبر کے بارے میں جو فضیلت قرآن شریف میں، اس سے بڑھ کر فضیلت نہیں ہو سکتی صبر کی. تو وہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر عطا فرماتا ہے. رمضان شریف کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی بے حساب اور ان گنت اور بے شمار رحمتوں اور مغفروں کے عطا کرنے کا، صبر بھی اسی کا ذریعہ بنایا اللہ پاک نے، کہ جو صبر کرے گا اس کو بھی ان شاء اللہ تعالیٰ اسی طرح سے بے حساب اور بے شمار اجر و ثواب دیا جائے. اور فرمایا یہ مہینہ غم خاری کا مہینہ ہے، غم خاری یعنی اپنے ماتحتوں میں، اپنے متعلقین میں، اپنے عزیز و قارب میں، اپنے دوست احباب میں، دیکھو کون لوگ کمزور کمزور ہیں، کون کون نادار ہیں، کون کون پریشان حال ہیں، بس جو بھی ان سے ہمدردی ہو سکتی ہے آپ سے، پیسے سے، کھانے سے، کپڑے سے، اور کچھ نہیں، اور کچھ نہیں، تسلی و تشفی سے ان سے مل کر کے ان کو تسلی دے دو، تشفی کر دو ان کی، تو بس فرمایا یہ اسی کام کے لیے یہ مہینہ، بس ہر ایک کے ساتھ ہمدردی، ہر ایک کے ساتھ خیر خائی، ہر ایک کے ساتھ غم خاری کرنے کا یہ مہینہ. اور پھر فرمایا کہ یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس مہینے کے اندر اگر کوئی شخص ایک فرض ادا کر، اگر ایک نفل ادا کرے گا، کوئی سے بھی نفل کام، کوئی سا بھی، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ تسبیح ہو، چاہے وہ صدقہ ہو، کوئی سا بھی نفل کام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو فرض کے برابر ثواب عطا کرے گا. اور جو آدمی اس مہینے میں کوئی فرض ادا کرے، چاہے روزہ ہو، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ کوئی اور فرض ہو، اللہ تعالیٰ اس کو 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا کرے گا. اور 70 فرضوں کے دو مطلب ہوتے ہیں، ایک مطلب یہ ہے کہ 70 ہی اللہ تعالیٰ 70 گنا اس کا ثواب عطا فرمائیں گے، دوسرا مطلب ہے بہت زیادہ ثواب عطا ہے، کیونکہ اہل عرب 70 کا لفظ کثرت بیان کرنے کے لیے بولا کرتے تھے، جب کسی بہت سارا دیں گے بھائی تو 70 دیں گے بھائی، یوں کہتے تھے، بہت دیں گے یعنی 70 دیں گے تم کو، 70 دینے کا مطلب بہت زیادہ دیں گے، جس کی کوئی حد نہیں ہوگی. تو اس کا مطلب یہ کہ 70 سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب عطا فرمائے، اور ہم 70 کے اندر کیوں اللہ کی رحمت کو محدود کریں، جب وہ اپنی عطا بے شمار کرنا چاہتے ہیں تو ہم بھی انہیں کی منشا کو سمجھ کر کے ان سے بے حسابی مانگتے رہیں. یاد رکھو جتنے بھی عوامر ہیں، یعنی فرائض و واجبات، سنن و مستحبات، سب سے زیادہ ثواب فرض کا ہوتا ہے. جتنا فرض کے ادا کرنے سے بندہ اللہ تعالیٰ قریب ہوتا ہے، کسی اور غیر فرض سے نہیں ہوتا، سنت سے، نفل سے، مستحبات سے، مندوبات سے، اتنا قرب اللہ تعالیٰ کا حاصل نہیں ہوتا جتنا کہ فرض کے ادا کرنے سے ہو سکتا. اللہ پاک نے ہر نفل کا، ہر نفل کی عبادت کا ثواب فرض کے برابر کر دیا اندازہ، اور فرض کا 70 گنا اللہ پاک نے ثواب بڑھا دیا. اور پھر یہ فرمایا کہ دیکھو اس مہینے میں اگر کوئی شخص کسی روزے دار کا روزہ کھلوا دے گا، اگر کوئی کسی روزے دار کا روزہ کھلوائے گا، تو تین فضیلتیں اس حدیث میں بیان فرمائی ہیں آپ نے. نمبر ایک، وہ روزہ کھلوانے کے لیے، کھلوانے والے کے لیے مغفرت کا ذریعہ ہوگا، یعنی روزہ کھلوانے والے کے اللہ تعالیٰ روزہ کھلوانے پر بخشش فرما دیں گے. بخشش بہت بڑی دولت ہے، ہم نہیں سمجھتے اس بات کو. اللہ تعالیٰ کا کسی بندے کو معاف کر دینا، بس سمجھو اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہو سکتی. ہماری دین و ایمان کا مقصود اصلی ہے یہ کہ بس اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے. حضرت مولانا جامی رحمت اللہ علیہ کا ایک دیوان ہے، اس دیوان کے بالکل آخر میں جو اشعار ہیں، اس میں مولانا جامی رحمت اللہ علیہ کی عجیب و غریب درخواست، بس جو ہم سب کو اپنے دل پہ لکھ کر کے اور اللہ تعالیٰ سے عرض کر دینی چاہیے. اور وہ یہ ہے کہ مولانا جامی فرماتے ہیں کہ جب میں اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گا اور اللہ جل شانہ مجھ سے پوچھیں کہ جامع دنیا سے میرے واسطے کیا لائے، دنیا سے میرے واسطے کیا لے کر کے آئے تو، یعنی کیا عمل لے کر کے آئے؟ تو وہاں جائے فرماتے ہیں عمل و عمل تو ہے نہیں ہمارے پاس، میں کیا عرض کروں کہ میں کیا لایا، کیا عرض کروں یا اللہ معافی کی درخواست لایا ہوں؟ آپ بس فین فرما دیں بتا کیا ہو درگزر، یہ معافی جو ہے ان کی بس ہمارے لیے سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے، ہمارا کوئی عمل اس لائق نہیں ہے کہ ان کے بارگاہ میں قابل قبول ہو سکے یا ان کی شان کے لائق ہو سکے، ہاشا وکلّہ ساری عمر نہیں ہو سکتا، جب نہیں ہو سکتا تو پھر سب سے بہتر ہمارے حق میں یہی ہے کہ بس ہر وقت معافی کی درخواست ان کے سامنے پیش رکھیں، اور وہ یہی عطا فرما رہے ہیں کہ ایک آدمی کا تم روزہ کھلوا دو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیں، تمہاری مغفرت ہو جائے، ایک تو یہ فضیلت بیان کرنا، اور دوسری فضیلت یہ فرمائی کہ اور تمہارا یہ روزہ کھلوانا دوزخ سے آزادی کا ذریعہ بنے گا، وہ جہنم الحاظ اللہ جائے جس کا ایک حبہ دنیا کے اندر آ جائے تو زمین و آسمان جل کر ختم ہو جائے، کتنی ہولناک و خوفناک وہ جہنم، اور ہمارے اعمال کا حال یہ کہ سوائے گناہوں کے ہمارے پلے اور کیا ہے، اور ہر گناہ انسان کو دوزخ کی طرف لے جانے والا ہے، روزہ کھلوانے پر دوسری فضیلت یہ کہ دوزخ سے بری کرتے ہیں، جاؤ بھائی دوزخ سے بری، دوسری حدیث میں کہ روزانہ اللہ تعالیٰ بوقت افطار 10 لاکھ آدمی دوزخ سے بری فرماتے ہیں اور آزاد فرماتے ہیں، ایسے جہنمی جو جہنم کے مستحق ہو چکے تھے اور ان کے لیے جہنم میں جانا واجب ہو گیا، ان کو اللہ تعالیٰ دوزخ سے ہر رمضان میں ہر افطاری کے وقت روزانہ بری کرتے ہیں، تو روزہ کھلوانے والے کو بھی بری فرمائیں گے، جیسے روزہ رکھنے والا بری ہوتا ہے کھلوانے والا بھی بری ہوگا دوزخ سے انشاءاللہ، روزہ کھلوانے کی وجہ سے۔ اور تیسری فضیلت یہ بیان فرمائی کہ روزہ کھلوانے سے روزہ رکھنے والے کا ثواب کھلوانے والے کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے، اور روزہ رکھنے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہے، اس لیے رمضان شریف کے اندر روزہ کھلوانے کا بھی خاص اہتمام کرنا چاہیے، دیکھ یہ بھی بڑی کمائی کا نسخہ ہے، بڑا کمائی کا طریقہ ہے، اگر آپ نے 1000 روزے داروں کا روزہ کھلوا دیا پھر، اس لیے سعودی عرب کے اندر بھائی یہ چیز ایسی نظر آتی ہے کہ بس سبحان اللہ، مسجد الحرام کو دیکھو کہ مسجد نبوی کو دیکھو، روزہ کھلوانے کے وہاں پر ایک کا دکھ کا دسترخوان نہیں ہوتا، ایک تو تھان کے تھان ہوتے ہیں، تھان سمجھتے ہیں نا، کپڑے کا تھان ہوتا ہے، وہاں دسترخوان کے بھی تھان ہوتے ہیں، تو تھان بھی ہمارے یہاں کیسے نہیں 30 گز والے 25 گز والے، کم از کم 50 میٹر یا 100 میٹر لمبے لمبے موٹے موٹے تھان ہوتے ہیں، اور پھر ساری مسجد نبوی تھانوں سے پھیلی ہوئی ہوتی، بھری ہوئی ہوتی ہے، یعنی مین گیٹ سے لے کر کے روزہ اقدس تک کونے کونے میں بس جہاں نظر جائے گی آپ کو دسترخوان ہی دسترخوان بچھے ہوئے ہوں گے، اور ان کے جو میزبان ہوں گے وہ اور ان کے بچے اور ان کے ماتحت حضرات دروازوں سے داخل ہونے والوں کے ساتھ بڑی عاجزی سے درخواست کرتے ہوں گے کہ مہربانی کر کے ہمارے دسترخوان پہ آپ روزہ کھولیں، مسجد حرام میں بھی اب الحمدللہ یہ ہونے لگا، پہلے وہاں ذرا اس کا رواج کم تھا لیکن اب وہاں بھی اس کا رواج بہت بڑھ گیا، پھر وہاں روزہ کھلوانے کا 1 لاکھ روزہ کھلوانے کا ثواب ملتا، مسجد نبوی 50,000 روزے کھلوانے کا ثواب ملتا، یہ ثواب الگ رہا، تو ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اب ہم جس نے ہمارے میں استطاعت ہے اپنی استطاعت کے مطابق بس اخلاص ہونا چاہیے، جب اخلاص ہوتا ہے نا پھر اللہ تعالیٰ 1 کروڑ اور 1 آدمی کو برابر عطا فرماتا ہے، جس نے 1 آدمی کا روزہ کھلوایا اور جس نے 1 کروڑ کا روزہ کھلوایا اس میں 1 کی استطاعت تھی، اس میں 1 کروڑ کی استطاعت کی، ثواب دونوں کو برابر دی، یہ ان کی عطا دے ان کی مہربانی، تو اس لیے مجھے چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں کہ ہم کیسے سعودی عرب جائیں، اور ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کا ہمیں تو اپنے گھر میں روزہ کھل جائے تو غنیمت ہے، تو پھر اپنے گھر میں کھول لو مگر اللہ کی رضا کے لیے کھول، اور نیت رکھو کہ اللہ اگر مجھے اپنے اس سے زیادہ کی استطاعت دی تو وہ بھی میں کروں گا، تو بس انما الاعمال بالنیات، تو اس طرح روزہ کھلوانے کا بڑا اہتمام چاہیے کہ یہ مہینہ جو ہے بڑی کمائی کا مہینہ ہے ان شاء اللہ. اور ہر آدمی بھائی اپنے گھر میں، اپنے پڑوسیوں میں، اپنے محلے والوں میں، اپنے اہل و اقارب میں، اپنے دوست احباب میں کچھ نہ کچھ تو کر سکتا ہے. وہ کر سکنے کی بات سنو، جب صحابہ کرام نے یہ عظیم الشان فضیلت سنی تو وہ تو سجدہ رہ گئے اور حیران رہ گئے کہ اتنے سے کام پر اتنا بڑا ثواب، اور جب اتنے سے کام پر اتنا بڑا ثواب تو پھر ہم تو غریب ہیں، مسکین ہیں. اس زمانے میں غربت زیادہ تھی، فقر و فاقہ زیادہ تھا، روزہ کھلانے کے لیے زیادہ سامان نہیں تھا. تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ہم تو غریب ہیں، مسکین ہیں، کیا ہم لوگ اس ثواب عظیم سے محروم رہ جائیں گے؟ ہم کیسے کھلوائیں سب کا روزہ، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کا روزہ کیسے کھلوائیں؟ ہمارے پاس تو اتنا سامان ہی نہیں. آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک یہ ثواب دودھ کی لچی کی ایک گھونٹ پلانے پر بھی عطا فرمائے، اور اگر دودھ کی اور کھجور کی ایک کھجور کھلانے پر بھی عطا فرمائے، اور اگر کھجور بھی نہ ہو دودھ بھی نہ ہو تو پانی کا ایک گھونٹ پلانے پر بھی الگ الگ. تو اب پانی سے زیادہ سستی چیز تو کوئی نہیں ہے نا. گھر میں بے شک قورمہ نہ ہو، بریانی نہ ہو، امرتی نہ ہو، سموسہ نہ ہو، پانی تو ہے، اور اس کے لیے بھی ٹھنڈا ہونا کوئی شرط نہیں، پر پانی ہونا کافی ہے. بس کہ ہمارے طرف سے کسی روزے دار کے منہ میں ایک گھونٹ پانی چلا جائے بس. اب ایک گھونٹ پانی پلانا تو بھائی یہ تو بھائی سبھی کے اختیار، اس میں تو مالدار ہونا کوئی شرط نہیں. اور پھر وہ پانی بھی اپنا ذاتی ہونا کوئی ضروری نہیں ہے بھائی. مسجد کے اندر اگر روزہ افطار ہو رہا ہے تو آپ ٹنکیوں میں سے گلاس بھر بھر کے لا کے روزے داروں کو پلا دو، جگ میں بھر کر کے لو، جگ بھی دوسروں کا، گلاس بھی دوسروں کا، پانی بھی مسجد کا، ثواب چوکھا کھایا. اللہ تعالیٰ کی بس رحمت ہے، ہاں اللہ تعالیٰ کی بس رحمت ہے. کس طرح اندازہ کرو کیسے برکتوں اور عظمتوں والا مہینہ، کس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نوازنا چاہتے ہیں بشرطے کہ کوئی چاہے. انلزمکم و انتم لا کارہون، کیا ہم اپنی رحمت زبردستی تمہارے چمٹا دیں حالانکہ تم اسے طالب بھی نہ ہو؟ ان کے الطاف تو ہیں عام شہید ہی سب پر، تو اس سے کیا لیتے اگر تو کسی قابل ہوتا؟ ان کے عطا تو بھائی آپ جو چاہے لے. اور پھر آگے یہ فرمایا، اور اگر کوئی کسی روزے دار کا پیٹ بھر دے، کتنا کھانا کھلا دے کہ اس کا پیٹ بھر جائے، تو اس کی فضیلت آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو پیٹ بھر کر کھانا کھلانے پر میرے حوض کوثر سے ایسا جان کوثر عطا فرمائیں گے کہ اس کو پینے کے بعد جب تک وہ جنت میں نہیں جائے گا کہیں اس کو پیاس نہیں دے. اور پھر فرمایا کہ بھئی اس مہینے کا اول حصہ رحمت ہے، درمیانہ حصہ مغفرت کا ہے، اور آخری عشرہ جو ہے دوزخ سے آزادی کا ہے. پہلے رحمت میں اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، دوسرے میں خاص مغفرتیں اور بخششوں کا معاملہ ہوتا ہے، اور آخری عشرے میں بطور خاص دوزخ سے آزاد کیا جاتا ہے. اور اس کا ایک مطلب علماء نے یہ بیان فرمایا کہ حضور کی امت کے تین طبقے ہیں، ان تینوں طبقوں کے لیے علیحدہ علیحدہ عشرہ اللہ پاک نے رکھا ہے، معاف کرنے کا، درگزر کرنے کا، بری کرنے کا، دوزخ سے آزاد کرنے کا. کہ امت کا ایک طبقہ تو وہ ہے کہ جو بڑا متقی پرہیزگار اللہ والا ہے، رمضان سے پہلے ہی وہ گناہوں سے توبہ کرنے والوں میں شامل ہے، گناہوں سے بچنے کے اہتمام میں لگا ہوا ہے، فرائض و واجبات کی ادائیگی میں مشغول ہے، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کر رہا ہے، اور وہ ذات دین اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مشغول ہے. یہ جو امت کا طبقہ ہے یہ اعلیٰ طبقہ ہے، یہ اولیاء اللہ کا طبقہ ہے، یہ نیک و صلحاء کا طبقہ ہے، صالحین و صالحات کا طبقہ ہے. ان کے لیے پہلا عشرہ رحمت کا رکھا تھا کہ جو ہی کیا کہتے ہیں ان کے لیے رمضان شریف کا پہلے عشرے کا پہلا جھونکا لگے گا وہ ان کی کشتی پار لگ گئی، ان کو تو وہیں نواز دے جائے گا. جاؤ تم تو پہلے ہی بخشے بخشے بس، اب رمضان کی رحمتیں اور فضیلتیں اور مغفرتیں اور دوزخ سے آزادی کا پروانہ اور جنت عطا کرنے کی نعمت اپنے ساتھ لے جاؤ. اور امت کا دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جو کبھی نماز پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا، کبھی گناہوں سے بچتا ہے کبھی گناہ کر جاتا ہے، تو گڑبڑ بھی ہے اور کام ٹھیک ٹھاک بھی کرتا ہے، دونوں قسم کے ہیں جیسے ہم لوگوں کا حال ہے. تو ان کے لیے اللہ پاک نے دوسرا طبقہ رکھا ہے، دوسرا درجہ رکھا ہے، اور دوسرا عشرہ رکھا ہے. کہ اگر ایسے لوگ بھی رمضان شریف آنے پر اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں گے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت و طاعت کا ہار اپنے گلے میں ڈال لیں گے، اہتمام سے روزے رکھیں گے، تراویح پڑھیں گے، گناہوں سے بچیں گے، تو پہلے عشرے میں ان کی دھلائی ہوگی اللہ کی رحمت کے بارش کے پانی سے، اور جب دوسرا عشرہ شروع ہوگا تو انشاءاللہ ان کی بخشش ہوگی، ان کے لیے مغفرت کا فیصلہ ہو جاؤ بھائی تمہیں بھی معاف کر دیا. اور تیسرا درجہ حضور کی امت کا ان لوگوں کا ہے کہ جو بڑے ہی پاپی قسم کے لوگ ہیں، انہیں معلوم ہی نہیں رمضان کسے کہتے ہیں، نماز کسے کہتے ہیں، کبھی آج تک مسجد کا منہ ہی نہیں دیکھا، کبھی روزہ ہی نہیں رکھا، کبھی تراویح نہیں پڑھی، بس رات دن گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، نافرمانی میں لگے ہوئے ہیں، بس ہیں مسلمان، ایمان ہے ان کے پاس، کلمہ تو پڑھا ہوا ہے انہوں نے، لیکن کلمے کے کسی تقاضے پر انہوں نے کبھی عمل نہیں کیا. تو رمضان کا آخری عشرہ ان کی بخشش کے لیے رکھا تھا کہ اگر وہ بھی رمضان شریف کے شروع میں رمضان شریف آنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جائیں گے، توبہ کر لیں گے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں گے، نمازیں پڑھنا شروع کر دیں گے، روزے رکھنے شروع کر دیں گے، ترائے پڑھنے شروع کر دیں گے، نیک اعمال میں لگ جائیں گے، گناہ اس کے بچنے میں مشغول ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی آخری عشرے کے اندر دو دوزخ سے آزاد کرنے کا فیصلہ کرتا ہے. اور ایک اور حدیث سنا دوں تاکہ اس سے بھی آپ کو تھوڑی سی اس مہینے کی قدر معلوم ہو، تاکہ ہم اس کے لیے اپنے آپ کو جلدی سے تیار کریں. اور وہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب رمضان شریف کی پہلی رات ہوتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی دروازہ بھی رمضان شریف کے آخری رات آنے تک بند نہیں کیا جاتا. یاد رکھو جتنے بھی آسمان ہیں سب کے اندر دروازے جو ہمیں نظر نہیں آتے لیکن ہیں، اور وہ ہر وقت بند رہتے ہیں، خاص خاص اوقات میں، خاص خاص مہینوں میں، خاص خاص راتوں میں، خاص خاص گھڑیوں میں وہ کھلتے ہیں. اور جب کھلتے ہیں تو کھلنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خصوصی نظر کرم فرماتے ہیں، بندوں کے اعمال قبول کرنے کے لیے ان دروازوں کے ذریعے بارگاہ خداوندی کے اندر پیش کیے جاتے ہیں، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے. یہ مطلب ہوتا ہے دروازوں کھلنے کا. اس سے اندازہ کرو کہ رمضان شریف ایسا مبارک مہینہ ہے کہ یکم رمضان سے آخری رمضان تک 24 گھنٹے تمام دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور دوسری روایت میں کہ جنتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ پورے مہینے جہنم کے دروازے بند رکھے جاتے ہیں، انہیں نہیں کھولا جاتا، کیونکہ جہنم کے دروازے کھلنے کا مطلب اللہ تعالیٰ کے غضب کا نزول ہے اور لوگوں کو دوزخ میں داخل کرنا ہے، اور اللہ پاک اس مہینے میں دوزخ کو بند کر کے کسی کو دوزخ میں داخل نہیں فرماتے بلکہ دوزخ سے بری فرماتے، آزاد فرماتے اور ان کی مغفرت بخشش کے فیصلے فرماتے. اس کے بعد پھر فرمایا کہ جو آدمی رمضان شریف کی رات میں کوئی سجدہ کرے، ایک سجدہ کرے، کوئی سا بھی ایک سجدہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے 1500 نیکیاں عطا فرما دے، اور ایک سرخ رنگ کے یاقوت کا ایک محل اس کے لیے جنت میں بنا دیتے. اس محل کی لمبائی چوڑائی کا یہ عالم ہے کہ اس کے 60,000 دروازے، صرف نہ 6 نہ 60 نہ 600 نہ 6000، 60,000، 60,000 دروازے ہوں گے اس کے بھائی، اور ہر دروازے میں سونے کا ایک محل ہوگا جس کے اندر اس سرخ یاقوت سے پھول بوٹے بنائے گئے ہوں گے ایک سجدے کے بدلے میں، ہر سجدے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ یہ عطا فرمائیں گے. اور تراویح میں اللہ پاک نے نوازنے کے لیے 40 سجدے ہمیں عطا فرمائے حضور کے سجدے، 40 سجدے تراویح کے اندر ہوتے ہیں، باقی نمازوں کے مغرب کے الگ ہیں، عوامین کے الگ ہیں، پھر جناب تہجد کے الگ ہیں، اشراق کے الگ ہیں، متہجد کے الگ ہیں، قیام اللیل کے الگ ہیں، فرض نماز کے الگ ہیں، سنتوں کے الگ ہیں، نفلوں کے الگ ہیں، ہر سجدے کا یہ ثواب ہے. اور فرمایا کہ جب روزے دار رمضان شریف کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھتے ہی اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ صغیرہ معاف فرما دیتے ہیں، اور روزانہ اس روزے دار کے لیے صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک 70,000 فرشتے مقرر کر دیتے ہیں جو اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں. اللہ اللہ، 70,000 فرشتے روزانہ روزے دار کے لیے دعا میں لگ جاتے ہیں. تو ہمیں بھی ایسا روزہ رکھنا چاہیے کہ جو سچا اور پکا ہو اور صحیح اور سالم ہو، گناہوں سے محفوظ ہو، اللہ کی یاد سے بھرپور ہو. اور پھر یہ فضیلت بیان فرمائی اس میں کہ جو شخص رات میں یا دن میں کوئی سجدہ کرے گا، رات میں یا دن میں ایک سجدہ کوئی سے بھی کرے، چاہے سجدہ تلاوت ہی ہو اور چاہے نماز کا سجدہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس سجدہ کرنے والے کے لیے جنت میں ایک ایسا باغ میں ایسا درخت لگائیں گے کہ وہ درخت اتنا وسیع ہے اور اتنا لمبا چوڑا ہے کہ اگر کوئی تیز رفتار گھوڑے سوار اس کے نیچے سے گزرے تو 500 سال میں جا کے سایہ ختم ہوگا. 500 سال کسے کہتے ہیں بھائی؟ بات ہے کہ وہاں کی ساری چیزیں ہماری عقل سے بالا ہے. ایمان اسی کا نام ہے کہ عقل میں آئے نہ آئے، سمجھ میں آئے نہ، بس مان لو ہماری بات. کسی کہتے ہیں ایمان بالغیب، کہ عقل سے مت سمجھو، ہماری بات کہنے سے بات مانو، بس مان لو ہماری بات کو، بس جیسے ہم کہہ رہے ہیں بس یہ برات ہے. اب تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، کسی کا نام ایمان ہے، اسی کی ساری قیمت ہے. اتنا بڑا درخت ہوگا تو وہ جس محل میں ہوگا وہ محل کی طرح بڑا ہوگا. ابھی بتایا میرے 60,000 اس کے دروازے ہوں گے. یہ ہے رمضان شریف کا مہینہ، دیکھو جو آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. اب اس کو ہم کیسے مقبول بنائیں، اس کے لیے چند کام کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے، سب سے اہم، سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آج ہی ہم صلاۃ التوبہ پڑھ لیں. آج تک جتنے بھی ہم نے گناہ کیے، جان کر کیے، بھول کر کیے، علانیہ کیے، چھپ کر کیے، چھوٹے کیے، بڑے کیے، ظاہر میں کیے، باطن میں کیے، بس اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو کر کے توبہ کر لیں اور تہیہ کر لیں کہ بس اب مر جاؤں گا لیکن انشاءاللہ گناہ قریب نہیں جاؤں، مر بھی جاؤں تو میں انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں کروں گا، نہ بدنگاہی نہیں کروں گا، نہ میں کسی غیبت کروں گا، نہ میں کسی کی جھوٹ بولوں گا، نہ کم سونوں گا، نہ کم ناپوں گا، نہ ملاوٹ کروں گا، نہ ٹی وی دیکھوں گا، نہ وی سی آر کی پھر فلمیں دیکھوں گا، نہ انٹرنیٹ پر دیکھوں گا. کیونکہ یہ تو سب سے بڑا آلہ ہے، کیبل، انٹرنیٹ، ٹی وی، وی سی آر، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کو سر سے پیر تک گناہوں میں غرق کرنے والی ہیں اور رمضان شریف کو غیر مقبول بنانے والی ہیں. اس لیے سب سے پہلے اس بدترین گناہ سے بچنا ضروری ہے اور دیگر گناہوں سے بھی. ہر آدمی اپنے اپنے گناہوں کا خود ہی جائزہ لے لے. بھائی یاد رکھو، گناہ رمضان شریف کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ بنتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مغفرت میں اور اس کی بخشش میں. اللہ تعالیٰ کی جو بخشش عام ہے، مغفرت عام ہے، رحمت عام ہے، دوزخ سے آزادی کا اعلان ہے، وہ توبہ کرنے والوں کے لیے ہے، ڈھیٹ لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ جو دیدہ دانش کا گناہوں پر اور کمر کس لیں. بلکہ حدیث میں آتا ہے جو آپ انشاءاللہ کتابچے میں پڑھیں گے اگر آپ کو کہیں سے مل جائے، تو اس میں لکھا ہے کہ جو آدمی رمضان شریف میں کوئی گناہ کبیرہ کرے گا، پچھلے ایک سال کے نیکیاں اللہ تعالیٰ اسے ختم فرما دے، پچھلے ایک سال کی نیکیاں بھی ختم کر دیں گے اللہ تعالیٰ اسے. اس لیے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی بے حرمتی کی، یہ سزا ہے اس کی کہ جو کیا تھا اس نے پانی پھر گیا. اور جو گناہ کرنے کا یہ وبال ہے رمضان شریف کے اندر، اور نہ کرنے والے کا ثواب ہی ثواب ہے. تو سب سے بڑی چیز جو ہے گناہوں کی رکاوٹ ہے، وہ ہم آج ہی سے بالکل اپنے ذہن میں اس بات کو بٹھا لیں کہ بس آج کے بعد سے انشاءاللہ ہمیں کوئی گناہ نہیں کرنا، تاکہ رمضان شریف جب آئے پہلے اسے گناہوں سے بچنے کی عادت پڑ جائے. جب تک عادت نہیں ڈالیں گے تو گناہ سے بچنا آسان نہیں ہے. اگر اللہ پاک نے تو اپنی طرف سے مکمل انتظام فرما دیا ہے رمضان شریف میں گناہوں سے بچنے کا، لیکن عادت گناہوں سے بچنے کی ڈالنا یہ ہمارا فرض ہے. روزے اسی لیے رکھوائے جاتے ہیں، تراویح اس لیے پڑھائی جاتی ہیں تاکہ انسان سے گناہ نہ ہو. لعلکم تتقون، یہ اللہ پاک نے حکمت بیان، علت وجہ بیان فرمائی ہے روزے فرض فرمانے کی. لیکن ابھی سے عادت ڈالیں گے تب بچنا آسان ہوگا، عین وقت پر بچنا مشکل ہوتا ہے. ایک کام تو یہ کریں، دوسرا کام یہ کریں جو اسی کے اندر داخل ہیں، کسی توبہ کے اندر داخل ہیں، ایک چیز جس کے دن میں فطری نمازیں قضا ہیں وہ سب ادا کر لیں، ادا کرنا شروع کر دیں، جتنے روزے قضا ہیں اور ان کو ادا کرنا شروع کر دیں، اور جتنے حقوق العباد پامال کیے ہوئے ہیں معافی تلافی کر دیں. کسی کے پیسے کھا کر ہضم کر لیے اور پیسے ادا نہیں کیے، کسی کو مارا، کسی کو پیٹا، کسی کو گالی دی، کسی کی بےعزتی کی، کسی نے بہتان لگایا، کسی کو ستایا، پریشان کیا، معافی مانگ لیں. اس لیے کہ یہ بندوں کے جو حق تلفیاں ہیں یہ نفس توبہ سے ختم نہیں ہوتی. توبہ کرنے سے یہ گناہ معاف نہیں ہوگا. اس کے لیے اس بندے سے معافی مانگنا بھی شرط ہے. لہذا جس کا حق مارا ہے یا تو ادا کر دے یا اس سے معافی مانگ لے یا پھر ادا کرنے کا پختہ ارادہ کر لے لیکن اس سے مل کر کے اس کو تسلی دے دے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی, میں نے آپ کا حق مار لیا, میں آپ کا حق ادا کرنے کے لیے تیار ہوں, اگر ہو سکے تو آپ معاف کر دیں, اور لینے کے لیے تیار ہے تو بھائی میں ابھی دینے سے قاصر ہوں, آئندہ ان شاء اللہ تعالیٰ میں کما کر کے یا جیسے بھی ہوگا میں آہستہ آہستہ دے دوں گا, تم مجھے معاف کرو. اس طرح سے معافی تلافی حقوق نبازی کرتے ہیں. ابھی سے بس ملنے جلنے والوں سے کافوں نہ معاف کرانا شروع کر دیں, اس طرح سے توبہ ان شاء اللہ مکمل ہو جائے گی. اور دوسرا کام یہ کریں کہ ابھی سے تہیہ کر لیں کہ ان شاء اللہ تعالیٰ رمضان شریف میں جب میں روزے رکھوں گا تو میرا روزہ خالی پیٹ کا نہیں ہوگا, سر سے پیر تک کا ہوگا ان شاء اللہ. اور سر سے پیر تک کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کھانا پینا روزے میں حرام, ایسے ہی تمام گناہوں کا ارتکاب حرام. اس لیے رمضان سے جب آئے گا تو بس میں اپنی نظر کی حفاظت کروں گا, اپنی زبان کی حفاظت کروں گا, اپنی کان کی حفاظت کروں گا, اپنے دل کی حفاظت کروں گا, اپنے ہاتھ پیر کی حفاظت کروں گا, ان سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو. ابھی سے ارادہ کر لیں, ابھی سے دعا میں لگ جائیں. جب دعا اندر لگ جاتا ہے اگلے موسم کر لے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور ہی آتی ہے. اس کے بعد دوسرا تیسرا کام یہ کریں کہ ابھی سے اپنی تراویح کا انتخاب کریں, تراویح آپ کہاں پڑھیں گے. اس لیے کہ ہمارے ماحول و معاشرے میں عام طور پر تراویح ایسی مسجد میں پڑھنے کا اہتمام کیا جاتا ہے, کوشش کی جاتی ہے جہاں حافظ ریل قرآن شریف سناتا ہو, یعنی اتنی تیز رفتاری کے ساتھ وہ قرآن شریف پڑھتا ہو کہ سننے والوں کو کچھ سمجھ میں نہ آتا ہو, بس یہ ہو کہ ہاں کچھ ہو رہا ہے. بہت سے بہت اگر سمجھ میں آ جائے تو عالم تعلوم بھی اکتفا کیا جاتا ہے کہ ہاں بھائی رکو ہو گیا, چلو بھائی رکو کرتے. تو ایسی مسجد تلاش کرتے ہیں جہاں آدھا گھنٹے میں 20 رکعتیں ہو جائیں. یہ تو اپنی تراویح کا خون کرنا ہے, یہ تو اپنی تراویح کو برباد کرنا ہے. اور بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ ایسے امام کو حافظ کے طور پر مسلے میں کھڑا کرے جو داڑھی منڈا ہوتا ہے, یہ ایک مٹھی سے داڑھی اس کی کم ہوتی, جیسے رمضانی حافظ ہوتا ہے ایسی رمضانی وہ داڑھی کٹانے والا بھی ہوتا, رکھنے والا بھی ہوتا ہے کہ رجب کے مہینے سے رکھ لے گا, چاند رات وہ کٹوا دے گا. لوگ اسی کو رکھ لیتے ہیں کیونکہ ہمارا بیٹا ہے, ہمارا بھائی ہے, ہمارے مسجد کے صدر کا جناب والا یہ پوتا ہے, نوازا ہے, وہ یہ سنائے گا مسجد کے اندر. یاد رکھو ایسے شخص کو امام بنانا نہ چاہیے, اس کے پیچھے نماز پڑھنا نہ چاہیے, ہرگز ایسے امام کو گوارا نہ کیا جائے. حضرت فقہائے کرام رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اگر کسی کو صالح اور باشرہ امام تراویح کے اندر قرآن سنانے والا نہ ملے تو پھر وہ باشرہ اور متقی پرہیزگار آدمی کے پیچھے الگ طرح کیفہ سے تراویح پڑھ لیں, نہ صحیح قرآن شریف, کیونکہ قرآن شریف تراویح کے اندر سننا اور پڑھنا نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت موقعہ ہے, بس سنت ہے. لیکن امام کا غیر فاسق ہونا یعنی صالح اور متقی ہونا یہ دوسرا نماز کے فرائض میں سے. لہذا یہ بھی دیکھ لیں اور یہ بھی دیکھیں کہ اس کی شلوار تکنے سے نیچے تو نہیں ہے, کیونکہ آج کل حافظ تو اتنے ہیں کہ مسجدیں کم ہیں حافظ زیادہ ہیں, لیکن صالح اور متقی حافظ ملنے مشکل ہیں. ایسی حافظ بس نماز کے بعد شلوار اوپر کر لیں گے اور نماز کے بعد پھر اپنی شلوار ٹکنے سے نیچے کر لیں گے اور یہ بھی ناجائز, اور ایسا امام بھی فاسق ہے, اور فاسق جو ہے وہ تراویح کے اندر امام بننے کے لائق نہیں ہے. اس لیے ضروری ہے کہ اپنی دو باتوں کا اہتمام کریں کہ ایسے مسجد میں جائیں جہاں امام صالح متقی پرہیزگار ہو, دوسرے اس کی قرآن شریف اس کا صحیح تجوید کے مطابق آرام سے پڑھنے کا معمول ہو, ایسے مسجد انتخاب کریں. عام طور مدرسوں کے اندر تو الحمدللہ یہ سہولت حاصل ہوتی ہے, لیکن باہر ماحول معاشرے میں جا کے دیکھو تو بہت مشکل ہے. اور سعودی عرب میں یہ دوسرے ملکوں میں پڑھنا تو وہاں ایک اور چیز دیکھنا ضروری ہے کہ وہ نماز کے نا قرآن شریف میں دیکھ کے نہ پڑھ رہا ہو, کیوں حافظ تو ہوتے نہیں وہاں پر, اور ہوتے ہیں تو کم ہوتے ہیں. لہٰذا وہ امام جب جاتا ہے نا قیام کے اندر تو یہ سینے کی جیب سے قرآن شریف نکال کے یوں کھڑا ہو کر کے پڑھتا رہتا ہے بس, اور جب رکو پورا ہو گیا تو پھر جیب میں رکھا اور رکو میں چلا گیا. بھائی اس میں تو نماز ہی نہیں ہوگی, سرے سے ایک رکعت بھی تراویح کی ادا نہیں ہوگی. تو آپ سمجھ رہے ہو بھائی ہم نے تو 20 تراویح بڑے شاندار قاری کے پیچھے پڑی, ارے قاری کے پیچھے تو پڑی ہے مگر وہ تو آ رہی ہے بالکل, اس کے پیچھے تو ایک بھی رکعت نہیں ہوئی. جب ایک بھی رکعت نہیں ہوئی تو پھر تو محنت ہی محنت ہو گئی, بس سراوی ویسے کی ویسے ذمے میں لا دی. تو وہاں یہ بھی دیکھنا ضروری ہے, وہاں بھی کثرت دوسرے شہروں میں خاص طور سے یہ حال ہے. حرمین شریف میں اہتمام ہے, اور حرمین شریف میں خاص طور سے مسجد نبوی اور مسجد الحرام وغیرہ بڑی بڑی مسجدوں میں تو اہتمام ہے کہ زبانی پڑھتے ہیں, چھوٹی مسجدوں کے اندر وہ اللہ وجہ دے دے کے پڑھ لیتے ہیں. بہت کم وہاں پر زبانی پڑھنے والے امام ہوتے ہیں. اور یہ بھی ہے کہ بھائی آخر میں یہ ہے کہ رمضان شریف میں بس غیر ضروری تعلقات ابھی سے ختم کر دیں, جو کچھ ملنا جلنا ہے وہ بھی ابھی مل ملا کے فارغ ہو جائیں, اور جو خریداری وغیرہ کرنی ہے عید کی بھی رمضان کی بھی جتنی بھی ہو سکے رمضان شریف سے پہلے کر کے فارغ, تاکہ رمضان میں اب غزوہ البلاد میں جانا نہ پڑے, بازاروں کے اندر گھومنا نہ پڑے کہ وہ بدترین جگہیں ہیں, وہاں جا کر کے سوائے گناہ کے اور کیا ہوتا ہے. اس لیے بازاروں میں جانے سے آدمی بچے, بس پھر عید کے بعد ہی جائے, پھر عید کے بعد ہی ملے, اور رمضان شریف میں رات اور دن اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزارنے کی کوشش کرے. اب اس کے بعد وقت نہیں ہے, اب میں دعا کرتا ہوں, لیکن ایک کتاب کا میں حوالہ دیتا ہوں جو ناجیت کی لکھی ہوئی ہے, اور وہ مکتبہ دارالعلوم کراچی سے چھپی. اس کا نام ہے رمضان مبارک کے فضائل و برکات. یہ اتنی زخیم ہے, محل میں 150 صفحات کی. اس کے اندر پورے ماہ رمضان کے فضائل بھی ہیں, مسائل بھی ہیں, اور مسائل کے ساتھ ساتھ معمولات بھی ہیں اور کوتاہیاں بھی ہیں. یعنی تقریباً ایک رمضان شریف میں ایک مسلمان مرد عورت کی جو ضرورت ہے تقریباً ساری چیزیں اس میں جمع ہے الحمدللہ. اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ہمارے اکابر رمضان شریف کس طرح گزارتے تھے, اور یہ بھی لکھا ہے کہ ہم کیسے گزارے. اب یہ باتیں بھائی تفصیل بیان کرنے کا موقع نہیں ہے, لہٰذا یہ کتاب سے آپ سب حضرات خرید لیں, اور خرید کر کے خود بھی پڑھیں, اپنے گھر والوں کو بھی پڑھ پڑھ کے سنائیں, اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں. اس میں جو معمولات لکھے گئے ہیں انہیں اپنائیں, اور جو کوتاہیاں لکھی گئی ہیں ان سے بچیں. اس میں خرابی کوتاہیاں بھی ہیں, روزے کی کوتاہیاں بھی ہیں, افطاری کوتاہیاں بھی ہیں, سحری کوتاہیاں بھی ہیں. اس کے اندر یہ غلطیاں لوگ کرتے ہیں, تو بھائی یہ بڑا جامع رسالہ ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. اس کو آپ لے لیں اور اس کے مطابق اب رمضان شریف کو گزارنے کا ارادہ کر لیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق امن عطا فرمائے. اب دعا کرتا ہوں. اللہم صل علی محمد كما صليت على ابراهيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلم لنا متقبلا. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلم لنا متقبلا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. يا الله يا الله ہمارے ماں باپ کے, ہمارے خیال کے, ہمارے بہن بھائیوں کے, ان کے خیال کے, ہمارے سارے اساتذہ اساتذہ مشائخ اور ان کے والدین کے خیال کے, ہمارے سارے احباب اور جملہ متعلقین متوسلین, تمام حاضرین اور حاضرات کے اور بیان سننے والوں کے, اے اللہ ہر ہر گناہوں کو معاف فرما, ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے, اور ہمیں رمضان شریف کے لیے دل و جان سے تیار رہنے کی توفیق عطا فرمائیے. ہمیں رمضان شریف کے لیے سلامت رکھیے, رمضان شریف کو ہماری سلامت رکھیے, رمضان شریف کو مقبول بنا کر ہمیں نصیب فرما دیجیے. رمضان شریف میں اپنی کسی رحمت سے محروم نہ فرمائیے, کسی مقصد سے محروم نہ فرمائیے. ہم سب کو اپنی رضا اور جنت میں فردوس دے دیجیے, اپنی ناراضگی دور سے بچائیے, اور ہم سب کو خاص مقابل و خالص ایمان پر فرمائیے. یا اللہ یا اللہ جو باتیں بیان کی گئیں اپنی رحمت سے قبول فرما لیجیے, یا اللہ انہیں قبول فرما لیجیے, اور ان کو نافع بنا دیجیے, اور ان پر عمل کی توفیق دے دیجیے. یا اللہ رمضان مبارک کے فضائل و برکات کتاب پر بھی ہمیں پڑھنے عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما دیجیے. یا اللہ ہمیں رمضان شریف کو مقبول بنا کر عطا فرما دیجیے, اور جو جو اپنے اس میں اپنی برکتیں رحمتیں راحتیں آفیتیں سلامتیاں رکھی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل, وہ سب ہمیں عطا فرمائیے. یا اللہ ہمیں عطا فرما دیجیے, کسی خیر سے محروم نہ فرمائیے, اور ہر شر سے ہمیں محفوظ فرما دیجیے. یا اللہ ہماری تمام نیک حاجتیں پوری کر دیجیے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. آمین.